بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. طلاق کا بیان چل رہا تھا, اس کے ضمن میں تین چیزیں نوٹ کر لیجئے. ایک طلاق کہلاتی ہے رجعی طلاق, جس میں رجوع ہو سکتا ہے. ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہو, اس کے بعد عدت کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے, بیوی انکار نہیں کر سکتی. لیکن اگر عدت ختم ہو گئی, رجوع نہیں کیا, تو اب اس کو کہتے ہیں طلاق بائن, اب ان میں علیحدگی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ چاہیں دوبارہ نکاح کرنا, تو آپس میں دوبارہ نکاح کر سکیں گے. رجوع یک طرفہ نہیں ہو سکتا, نکاح ہو سکتا ہے دونوں کی باہمی رضامندی سے. اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. طلاق رجعی جب تک کہ ابھی عدت چل رہی ہے اور اس میں پہلی یا دوسری طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے, اختیار حاصل ہے, بلکہ حق بھی ہے اختیار بھی ہے. لیکن جب یہ عدت گزر چکی, اب یہ طلاق بائن ہو گئی, سیپریشن ہو گئی, لیکن دوبارہ نکاح انہی دونوں کا, اسی شوہر اور بیوی کا ہو سکتا ہے اگر دونوں رضامند ہوں. لیکن اب اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر معاملہ, اسے کہتے ہیں طلاق مغلظ, بہت شدید طلاق, بہت گاڑی طلاق. اس کا ذکر اب یہاں آ رہا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, یعنی ان دو طلاقوں کے بعد پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد, تو اب وہ عورت, وہ بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی من بعد, اس کے بعد, حتیٰ تنکح زوجاً غیرہ, یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کرے. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ شوہر دوسرا بھی اسے طلاق دے دے کسی سبب سے, فلا جناح علیہما, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, ان یتراجعا, کہ دوبارہ پھر وہ رجوع کر دے, آپس میں شادی کر لے سابقہ شوہر اپنی اس متعلقہ بیوی سے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ, اگر انہیں یہ گمان ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون, اور یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یہ طلاق مغلظ ہے, اس کو حلالہ کہتے ہیں. اگر اس متعلقہ کا کسی اور سے نکاح ہوا اور پھر کسی وجہ سے, ان نارمل نیو کورس آف ٹائم, کسی وجہ سے اس نے بھی طلاق دے دی, تو پھر دوبارہ طلاق ہو سکتی ہے, وہ نکاح ہو سکتا ہے ثابت شوہر کے ساتھ, ورنہ نہیں. لیکن یہ ارادہ کر کے اور عہد لے کر کہ بھائی ذرا تم نکاح کر لو, کہ تم طلاق دے دینا تاکہ میں رجوع کر سکوں, میں پھر دوبارہ اپنی بیوی کے, تو یہ حرام مطلق ہے, اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ہے. حضور نے لعنت فرمائی ہے, لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له, جو حلالہ کرواتا ہے جو حلالہ کرتا ہے, دونوں پر حضور نے لعنت کی. وہ صرف اس شکل میں ہے کہ عام حالات کے مطابق فرض کیجئے کہ دوسرے شوہر سے بھی نباہ نہیں ہوا, اس نے طلاق دے دی, تو اب تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ یہ حلالہ کرانا یہ جائز نہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت پوری کر لیں, یعنی عدت پوری ہو جائے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو اب یا تو رجوع کر لو اور ان کو لوٹا لو اپنے معروف طریقے سے, اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا انہیں رخصت کر دو اپنے گھر سے معروف طریقے پر. یہ طلاق رجعی کا بیان دوبارہ ہو رہا ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, لیکن یہ نہ کرو کہ انہیں روک رکھو انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے تاکہ زیادتی کرو. آپ کا غصہ ہے بیوی کے اوپر, اب آپ پہلے بھی اس کے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں, ستم توڑتے رہے ہیں, اب طلاق بھی دے دی ہے, عدت پوری ہونے کے قریب آئی, تو آپ نے سوچا یہ تو اب نکل جائے گی میرے قبضے سے, پھر کسے ستاؤں گا. تو ستانے کے لیے اس نیت سے اگر تم نے رجوع کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جس نے ایسی کوئی حرکت کی تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر بڑا ستم ڈھایا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور دیکھو اللہ کی آیات کا ٹھٹھا نہ بناؤ, مذاق نہ بناؤ. قانون جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انسان کھیل سکتا ہے, قانون چاہے وہ شریعت کا قانون ہے, آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد رکھو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ, اور جو اللہ نے نازل فرمائی تم پر کتاب بھی اور حکمت بھی, یعظکم بہ, تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے ذریعے سے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت عدت پوری کر لیں, فلا تعذلوهن ينكحن ازواجهن، تو مت آڑے آؤ ان کے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینهم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں معروف طریقے پر رضامند ہو جائیں. یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت بھی پوری ہو گئی، اب سیپریشن تو ہو گئی، لیکن اس شوہر کو کوئی جو ہے پچھتاوا آیا، بیوی کو پچھتاوا آیا، اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ جو لڑکی ہے اس کے گھر والے، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس حرام زادے سے ہم نے شادی اپنی ہونے دینی تمہاری، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اب ہم نے شادی نہیں ہونے دی. یہ کام غلط ہے. اگر وہ شوہر اور وہ بیوی جو ہے وہ اگر آپس میں رضامند ہو جائے تو تم آڑے مت آؤ اور ان کو نکاح دوبارہ کر دے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. ظاہر بات ہے وہی ہوں گے جو قانون کو اس کے ٹرو اسپرٹ کے اندر جو ہے قبول کریں گے اور عمل کریں گے، ورنہ تو قانون کا تو تماشا بنایا جا سکتا ہے. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور پاک ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اللہ قانون دے رہا ہے تمہیں، وہ اپنے علم کامل کے نتیجے میں، حکمت بالغہ کے نتیجے میں تمہیں یہ قواعد و ضوابط دے رہا ہے. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، اور ماؤں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں دو مکمل سال. لمن اراد ان یتم الرضاع، جو شخص بھی چاہتا ہو کہ رضاعت پوری کرائے. فرض کیجئے کہ ماں کو طلاق تو دے دی ہے، لیکن جو بچہ ہوا ہے اس بچے کو وہ شخص چاہتا ہے جسے طلاق دی ہے کہ ماں ہی کے پاس رہے، وہی دودھ پلائے، تو کوئی حرج نہیں. وہ دو سال جو ہے وہ عورت جو ہے انکار نہیں کرے گی بلکہ دودھ پلائے گی. لیکن جو دودھ پلا رہی ہے وہ آپ کی بیوی اب نہیں ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس عرصے کے لیے جو جس کا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جس کی اولاد ہے، اس کے ذمے ہوگا اس عورت کا جو کسوہ یعنی لباس اور نفقہ، جو بھی اس کو خرچ کرنا ہے، کھانا ہے، وہ تمہارے ذمے رہے گا، شوہر کے ذمے رہے گا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے کو یا بیٹی کو وہ دودھ پلا رہی ہے بالمعروف، معروف طریقے پر. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو بھی مکلف نہیں ٹھہرایا جا سکتا مگر وسعت کے مطابق. باپ غریب ہے تو جتنا وہ کر سکتا ہے افورڈ اتنا ہی پھر وہ خرچ کرے گا اپنی متعلقہ بیوی پر جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اگر زیادہ اس کو وسعت اللہ نے عطا کی ہے تو اسے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اپنی اس متعلقہ بیوی پر جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. لا تدار والدتم بولدها، نہ تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اس کے اولاد کی وجہ سے. ولا مولود له، نہ ہی تکلیف پہنچائی جائے اس کو جس کی کہ وہ اولاد ہے یعنی مرد، بے ولد ہی اس کی اولاد کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلك، اور فرض کیجئے کہ وہ شوہر مر گیا تو اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے بھی وہی چیز رہے گی کہ وہ اپنے باپ کی جو بھی متعلقہ بیوی تھی اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اس کے بچے کو تو اس کے لیے وہ سارا اس کا نان نفقہ اور اس کا لباس جو ہے اس عرصے کے لیے فراہم کرے. پھر فائن ارادہ فسادن ان تراضن، اب اگر وہ دودھ چھڑانے کا فیصلہ کرنے باہمی رضامندی سے، ان تراضن منہما و تشاورن، باہمی مشورے سے، وہ شوہر سابق اور یہ بیوی سابق، یہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہم میں یہ کسی اور سے دودھ پلوا لیں اور یہ میں نہیں دودھ پلاؤں گی، یا تم دودھ مت پلاؤ، میں اپنے بچے کے لیے دایا کا انتظام کر لیتا ہوں. فائن ارادہ فسادن ان تراضن منہما و تشاورن فلا جناح علیہما، تو اس میں بھی ان دونوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی سابقہ متعلقہ بیوی کے سوا کسی سے دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو بھی تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ جو تم نے اس سے وعدہ کیا تھا دینے کا وہ پورا کا پورا اس کو دے دو. یعنی یہ نہ ہو کہ پیسوں کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو، بلکہ وہ تو جو بھی معاہدہ طے ہوا تھا وہ پورا کا پورا اس کے حوالے کر دو، اور پھر کہو کہ بھائی اب آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچے کے لیے کوئی اور دایا جو ہے اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ جو تم میں سے وفات پا جائیں، فوت ہو جائے اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یہ بیوہ کا معاملہ آ رہا ہے، وہ تو متعلقہ کا معاملہ تھا، اب بیوہ کا معاملہ، شوہر فوت ہو گیا ہے، ایک یا دو یا تین بیویاں چھوڑ گیا ہے، تو وہ عورتیں جو ہیں بیوہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، وہ شادی نہیں کر سکتی دوسری 4 مہینے اور 10 دن تک، یہ عدت ہے دیوگی کی. وہ 3 حیض آنا وہ عدت ہے طلاق کی،
یہ چار مہینے دس دن یہ عدت ہے بیوہ ہو جانے کی. فیضا بلغنا اجلہن, اور جب وہ پہنچ جائے اپنی اس میعاد کو پورا کر دے, فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو بھی وہ اپنے معاملے میں کرے معروف طریقے پر. اب دیکھیے کسی کا باپ فوت ہو گیا, تین بیویاں چھوڑ گیا, ایک بیٹا ہے, بیٹا تو کسی ایک بیوی سے ہے نا, باقی دو مائیں جو ہیں وہ تو اس کی سوتیلی مائیں ہیں. اب وہ اس کے بارے میں کوئی اڑ لگا کے بیٹھ جائے, میں انہیں شادی نہیں کرنے دوں گا, اور یہ بات غلط ہے. پھر انہیں اختیار ہے, اب وہ آزاد ہیں عدت کے اندر اندر تو انہیں شادی نہیں کرنی, عدت کے بعد پھر جو بھی وہ کچھ اپنے بارے میں فیصلہ کرے اس کی وہ مختار خود ہیں, اس کے اوپر تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا حکم چلاؤ. واللہ بما تعملون خبیر, اور جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عوضتم به من خدمۃ النساء, اور تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر تم کوئی اشارے کے نائب میں پیغام دو کسی عورت کو نکاح کا, او اکننتم فی انفسکم, یا اسے اپنے دل میں ہی چھپائے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان کا خیال آئے گا. یعنی ایک عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی, فرض کیجئے اس کی صحت بھی اچھی ہے, حسن و جمال والی بھی ہے, اب کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ اب میں اسے نکاح کروں, تو لیکن یہ کہ عدت کے پورے ہونے تک یہ بات کھلم کھلا نہیں ہوگی, اشارے کے دائرے میں کہا جا سکتا ہے, اشارے میں سوچوں اس کے لیے کوئی پیغام اس طرح سے کوئی اشارہ کر دیا جائے یا اپنے دل میں رکھا جائے, تو دل میں رکھو گے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تمہیں خیالت کر رہا ہوں, ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی, میرے دل میں خیال آ گیا. یہ دل میں خیال کا آنا تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال تو تمہیں آئے گا. ولیکن لا تعائدوہن سرا, لیکن ان سے کوئی معاہدہ کر کے انہیں انتظار نہ کرواؤ خفیہ طور پر, کہ اندر ہی اندر طے ہو گیا ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہوگی بس ہم نکاح کر لیں گے اور معاہدہ بھی ہو گیا ہے خفیہ طور پر, یہ جائز نہیں. الا ان تقول قول معروفا, سوائے اس کے کہ ہاں کوئی بھلے طریقے پر کوئی اشارے کے دائرے میں بات کر دی جائے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ مت باندھو, حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ قانون شریعت کی پوری میعاد پوری نہیں ہو جاتی, جب تک عدت چار مہینے دس دن پورے نہیں ہوتے نکاح نہیں ہو سکتا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور جان لو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے دلوں میں ہے. وَحَذَرُوا, پس اس سے ڈرو بچو, وہ تمہارے دلوں کی نیتوں سے واقف ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا حلیم ہے, تحمل والا ہے. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً, کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی مہر مقرر کیا ہو. اب یہ معاملہ ہمیں تو بڑی عجیب سی باتیں یہ لگتی ہیں, عرب کے معاشرے میں یہ شادی نکاح طلاق یہ بڑے معمولات ہیں, کئی کئی شادیاں ہو رہی ہیں, طلاقیں بھی دے دی ہیں, متعلقہ کو بھی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر وہ شادی کر لیتی ہے, اور نہ ہی کوئی یہ سمجھتی ہے کہ برا کام ہے کہ میرا شوہر کوئی اور شوکل میرے اوپر لے کر آ رہا ہے, وہ اسے اس طریقے سے ریزنٹ بھی نہیں کرتی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہیں, ہمارا معاشرہ ہندوانہ ہے, ہندوانہ پس منظر میں یہ ہے ایک سے زیادہ شادی بھی پسندیدہ نہیں ہے, بیوہ کی شادی بھی پسندیدہ نہیں ہے, بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا, ایسے رہا بھی گیا بیٹھی نہیں رہی, کیا ہو گیا اس کو, تو لوگ جو پسند نہیں کرتے. اسلام کا حکم بالکل اور ہے, اور مزاج جو عربوں کا تھا وہ اور تھا. تو فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم, نکاح تو ہو گیا تھا ابھی وداعی نہیں ہوئی, تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, مس نہیں کیا ان کو, اور نہ ہی کوئی ابھی مہر مقرر ہوا تھا کہ تمہیں طلاق دے دی, تو اب اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, طلاق دی ہے تو چاہے کوئی مہر مقرر نہیں ہوا کچھ دے دلا کر رخصت کرو اسے, اور یہ کہ جو ذرا وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق, جو ذرا تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ, یہ تمہاری مردانگی کا جو ہے مظہر ہونا چاہیے. ایک بیوی سے تمہارا نکاح ہوا تھا, تم سے منسوب ہو گئی تھی, تم طلاق دے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. حقاً علی المحسنین, یہ حق ہے ذمے ان لوگوں کے کہ جو نیک روش اختیار کرنا چاہیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ انہیں چھو, ملاقات تو نہیں ہوئی, خلوت جو ہے خلوت اصلی وہ بھی نہیں ہوئی, تو پھر یہ کہ طلاق دے دی لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا. پہلی شکل وہ تھی کہ نہ تو ملاقات ہوئی, نہ انہیں چھوا, نہ ہی مہر مقرر ہوا, تب بھی یہ کہ کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو. یہاں یہ ہے کہ مہر مقرر ہو گیا تھا لیکن چونکہ ابھی انہیں چھوا نہیں ہے, کوئی تعلق جو ہے دونوں شو کا قائم نہیں ہوا ہے, کوئی ہم بستری نہیں ہوئی ہے, فنصف ما فرضتم, تو جو بھی تم نے مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا ان کو ادا کر دو. الا یعفونا, الا یہ کہ وہ معاف کر دیں, عورتیں معاف کر دیں, اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں, جب چاہے کھول دے. اس حوالے سے وہ اگر بجائے اس کے کہ آدھا مہر دے پورا دے دے, وان تعفو, اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو, اقرب للتقوی, یہ تمہارے تقوی سے بہتر ہوگا. یا اگر کہ اجازت ہے کہ آدھا مہر دے سکتے ہو, اگر تم نے مہر مقرر کیا تھا, طلاق دے دی ہے, اگر کہ ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو آدھا, یہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن یہ کہ عورت بھی کہہ سکتی تھا مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں لینا ہے, چلیے کوئی حرج نہیں, وہ اپنا حق جو ہے اس کو فورگو کر دے. مرد کہہ نہیں دی, میں پورا پورا جو ہے وہ مہر دوں گا, تو بھی کوئی حرج نہیں, بلکہ اچھی بات کر دو. ولا تنسبوا الفضل بینکم, دیکھو آپس میں فضیلت کو نہ بھولو. اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے, تو تمہارا کردار بھی فضیلت والا ہونا چاہیے. تمہیں زیادہ سخاوت کا معاملہ کرنا چاہیے عورتوں کے ساتھ, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے ہر چیز کا حساب کتاب کرنے بیٹھ جاؤ. وانقافو اقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير, یقینا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, اب دیکھیے وہ ایک اور جو لڑی تھی, اب اس میں سے عبادات کی لڑی ذرا ظاہر ہو گئی, سرخ لڑی سامنے آ گئی. پوری طریقے سے حفاظت کرو نمازوں کی, کیا مراد ہے؟ صحیح وقت پر ادا ہو, مرد مسجد میں جا کے ادا کریں, اور تمام ارکان جو ہیں نماز کے, رکوع سجود صحیح صحیح ادا کریں, ان کا حق ادا کریں, یہ سارا جو بھی ہے اس کی حفاظت کا ایک وجہ کے نظام ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر درمیانی نماز. یہ صلاۃ الوسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں, لیکن زیادہ قول یہ کہ عصر کی نماز جو ہے وہ صلاۃ الوسطی ہے. اس میں اکثر غفلت ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ کاروباری جو ہیں منڈیاں ہیں, ان میں اس وقت جو ہے بڑی ہسل بسل ہو جاتی ہے, مطلب دن ختم ہو رہا ہے, جلدی سے معاملہ ختم کرنا ہے, دکان بٹانی ہے, کہیں سے کوئی لینا ہے, اگرائی ہے, کسی کو دینا ہے, اس میں نماز اثر چلی جاتی ہے. یا یہ ہے کہ پھر آدمی جو ہے قیلولہ کرتا ہے, اس قیلولے کی کسل کے اندر جو ہے نماز اثر نکل جاتی ہے. تو اس نماز اثر اور فجر, یہ دو نمازیں جو ہیں وہ بھی چار رکعتیں ہیں, دو فرض دو سنتیں, یہ بھی چار رکعتیں, چاروں فرض ہیں. وہ جہری ہے, اس میں قرات لمبی ہوتی ہے, یہ سری ہے, لیکن ان دونوں نمازوں کا بڑا جو اہمیت کا معاملہ ہے. ان قرآن الفجر کانا مشہودا, فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی. رات والوں کی شفٹ ختم ہو گئی ہے, جانے والے ہیں, لیکن وہ نماز پڑھ کے جائیں گے, اور دن والے آ گئے ہیں, لیکن وہ اب نماز پڑھ کے پھر اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے. تو اس طریقے سے شفٹ چینج ہوگی, لیکن دونوں شفٹوں کے فرشتے موجود ہوتے ہیں زور میں. تو اصل کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور کھڑے رہا کرو اللہ کے حضور میں بڑے فرما بردارانہ انداز میں. جیسے رکوع اور سجود یہ نماز کے ارکان ہیں, ایسے قیام جو ہے یہ رکن ہے, کھڑے ہونا, لیکن قیام میں قنوت کی کیفیت ہو. قیام سرکش ہو کر گردن اکڑا کر نہیں کھڑے ہونا, بلکہ جھک کر, یہ قنوت کی کیفیت ہے. جھکاؤ ہونا چاہیے تمہارے اندر, توازو جو ہے قیام کی حالت میں بھی توازو کا اظہار ہونا چاہیے, فرما برداری کا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا, اگر تم حالت خوف میں ہو, کہیں خطرہ ہے, دشمن ہے کوئی بہت قوی اور آپ کی جمعیت بڑی تھوڑی سی ہے, اور دشمن جو ہے پیچھا کر رہا ہے, تو اندیشہ ہے کہ رک کر نماز ادا کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ دشمن جو ہے آ کر جو ہے حملہ کرے. تو اگر تمہیں خطرہ ہو, فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا, تو پیدل چلتے چلتے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے, اور سوار ہو کر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے, گھوڑے پر ہو یا اونٹ پر ہو, اس حالت میں بھی نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, لیکن پھر جب امن ہو جائے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. اب سکھایا کیسے, اللہ نے کیسے سکھایا؟ قرآن میں تو نماز کی تفصیل نہیں ہے کہ پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر قومہ ہے, پھر سجدہ ہے, پھر جلسہ ہے, پھر جو ہے سجدہ ہے, پھر کھڑے. تو علمکم اللہ, اللہ نے تمہیں سکھایا, کیا مطلب؟ رسول نے سکھایا, اللہ کے نمائندے کی حیثیت, وہ تمہارا معلم ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی, تو قانون اور شریعت کی تعلیم دی. اس لیے حضور نے فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس طور سے نماز ادا کرنی ہے. ما لم تکونوا تعلمون, جیسے کہ تمہیں سکھایا ہے جو کہ تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں, بیوائیں, وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, تو وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ ایک سال تک انہیں گھروں میں رہنے کی اجازت ہو اور ان کا جو نان نفقہ ہے وہ ادا کیا جائے اور انہیں نکالا نہ جائے. یہ قانون بھی جو ہے یہ اب منسوخ ہو چکا ہے, اس لیے کہ وراثت کے حکم میں بیویوں کا حصہ آ چکا ہے. جب وراثت کے اندر بیوی کا حصہ بھی آ جائے گا تو اب جو ہے یہ وارثوں کے ذمے نہیں ہے کہ اسے ایک سال کے لیے اس کا نان نفقہ دے. ہاں, عدت کے دوران نان نفقہ دینا ہے, چار مہینے دس دن جو بیوہ کی عدت ہے اس کے دوران نان نفقہ دینا ہوگا, لیکن اس سے زائد نہیں. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ کہ وہ اپنی جانوں کے سلسلے میں کرے, پھر وہ نکاح کرتی ہے تو نکاح کر لیں. من معروف, بھلے طریقے سے شریفانہ انداز میں اس کا جو ہے تمام قواعد و ضوابط کے مطابق. واللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وللمطلقات متاعٌ بالمعروف, اور جن کو طلاق دے دی جائے ان کے لیے بھی معروف طریقے پر کچھ نہ کچھ سامان, ساز و سامان جو ہے وہ برتنے کی چیزیں دی جائیں. حقاً علی المتقین, اور یہ حق ہے متقیوں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کی وضاحت کر رہا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہ جو آگے آ رہے ہیں دو رکوع, ان میں اصل میں اہل کتاب بنی اسرائیل کی تعریف کے دو واقعات آ رہے ہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے, یہ بات تو ہمارے علم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو مصر سے, پھر کوہ طور پر بلایا گیا حضرت موسیٰ کو, تورات دی گئی, اس عرصے میں انہوں نے بچڑے کی پرست شروع کر دی, پھر انہوں نے توبہ کی, مرتدوں کو قتل بھی کیا گیا, اس کے بعد پھر وہ لے کر آئے اور پھر توبہ کی. اس کے بعد جب حکم ہوا کہ اب آؤ اور قتال کرو, انہوں نے کوڑا جواب دے دیا قتال نہیں کریں گے, تو اللہ نے سزا دے دی کہ اب یہ اسی صحرائے تیہ کے اندر اسی سینائی پینسولا میں بھٹکتے پھریں گے 40 سال تک. وہ 40 سال تک بھٹکتے پھرے, جو غلامی کا وقت دیکھ کر آئے ہوئے لوگ تھے وہ سب مر گئے. حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت موسیٰ کا بھی ہو گیا, وہ پوری نسل جو تھی جو وہاں پلی بڑی تھی وہ ختم ہو گئی. اب نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں. میں نے کل بھی وہ شعر پڑھا تھا, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ نئی نسل جو صحرا کے اندر پروان چڑھی, کس نے قتال کیا؟ یوشع ابن نون تھے کہ جو جانشین تھے حضرت موسیٰ کے, نبی تھے, ان کی قیادت میں, ان کی امامت میں, ان کی سپہ سالاری میں انہوں نے قتال کیا, اور پہلا شہر جو فتح ہوا اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں, اریحا, جیریکو. وہ آج کل بھی اسرائیل کے نقشوں میں آپ کو دکھایا جاتا ہے جیریکو, وہ انہوں نے فتح کیا. اس میں حکم تھا کہ اس میں فاتحانہ داخل ہو تو جھک کر داخل ہو, اور ستتن ستتن, اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے, یہ کہتے رہو. غلطی یہ کی بنی اسرائیل نے کہ فلسطین تو اللہ نے ان پر فتح کرا دیا, لیکن ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی, 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. یہ طوائف الملوکی ان کا بہت بڑا جو ہے جرم تھا, بہت بڑی غلطی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ آس پاس میں جو مشرک قبائل آباد تھے, شام کے, عراق کے, سرخ اردن کے علاقے کے, اب انہوں نے ان کے ساتھ سیاست کھیلنی شروع کی. ان کو آپس میں لڑاتے تھے, کبھی اس کی مدد کر دی, کبھی اس کی مدد کر دی. اس طرح یہ کمزور ہوتے چلے گئے, کمزور ہوتے چلے گئے, کمزور ہوتے چلے گئے. اسی کمزوری کا ایک واقعہ آ رہا ہے پہلے یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر جب 300 برس گزر گئے اسی حال میں, اور ان کا حال بہت ہی پتلا ہو گیا, انہیں تقریباً نکال کر باہر کر دیا گیا فلسطین سے, تو پھر انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے سموئیل نبی, ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے تحت ہو کر جنگ کریں اپنے دشمنوں سے, تو ہمارے لیے یہاں پر حالات ٹھیک ہو جائیں. تو پھر وہ تالوت اور جالوت کا قصہ آئے گا. تو یہ دو قصے جو ہیں, دو حالات و واقعات جو ہیں, یہ بنی اسرائیل کے اس دور سے متعلق ہیں, حضرت موسیٰ کے بعد, لیکن حضرت داؤد اور حضرت سلیمان سے قبل. یہ 300 برس کا فصل ہے. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف, کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر کہ جو اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, حضر الموت, موت کے خوف سے مزدری چھا گئی تھی. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے حکم دیا مر جاؤ, ثم احیاهم, لیکن پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون, اللہ تعالیٰ تو بندوں پر بہت فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم, اب دیکھیے وہی قتال والی آیت آ گئی, اور اے مسلمانوں قتال کرو اللہ کے راہ میں, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, اب یہ انفاق والی آیت آ گئی, وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے. فيضاعفه له, اللہ اس کے لیے اسے دگنا چوگنا کرتا رہے گا, اضعافا کثیرا, کئی گنا. واللہ یقبض ویبسط, اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی بھی عطا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کی جو یہ جنگ ہے تالوت اور جالوت کی، یہ یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کا وہی مقام ہے جو حضور کی سیرت میں غزوہ بدر کا مقام ہے. جیسے غزوہ بدر سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، ایسے یہ تالوت اور جالوت کی جنگ کے نتیجے میں انہیں یہودیوں کو اور فلسطین کے اندر مکمل قبضہ حاصل ہوا، اور ایک بڑی عظیم سلطنت جو ہے حضرت داؤد کی، حضرت سلیمان کی، ان کی قائم ہوئی. اور اب چونکہ یہ وقت آنے والا تھا، بدر آنے والی ہے، سورہ جو بقرہ نازل ہوئی ہے حضور پر وہ ہجرت کے بعد سے لے کر اور جنگ بدر سے قبل تک، یہ عرصہ جو ہے اس میں، اس کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی تھوڑی آیتیں، تھوڑی تھوڑی چند استثناءات ہیں. آخری دو آیتیں جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے حضور کو عطا کی گئی ہیں شب معراج میں. اسی طرح چند آیتیں جو سود کی حرمت کی ہیں وہ سن 9 ہجری کی ہیں جو راکش میں شامل کی گئی ہیں. باقی تمام پوری صورت جو ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے اور ہجرت کے بعد. تو اس اعتبار سے اب جو وہ آنے والا ہے غزوہ بدر، ذہناً مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا جانا ہے کہ دیکھ لو اب وہ مرحلہ تمہیں آئے گا جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو تالوت اور جالوت کی جنگ کی شکل میں آیا. اب یہاں وہ تالوت اور جالوت کا معاملہ آ رہا ہے. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر موسیٰ کے بعد؟ اس قانون نبی لهم، جبکہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے، جو اس وقت کے نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، اب اصلنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ یا سپہ سالار جو بھی آپ اسے کہیں مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کے تحت ہو کر ڈسپلن کے ساتھ ایک فوج کی شکل میں ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، ان کے نبی نے کہا اس کا خطرہ تو نہیں ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو پھر جنگ سے انکار کر دو؟ ابھی تو تم بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہمیں جنگ کرنی ہے، ہمارے لیے فتح سالار مقرر کر دیجئے، ہمیں بادشاہ دے دیجئے تاکہ ہم اس کی سرکردگی کے اندر جنگ کریں اپنے دشمنوں سے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب جنگ فرض ہو جائے تو پھر پیٹھ دکھا دو، جیسے تم نے موسیٰ کو پیٹھ دکھا دی تھی فضا بنتا ربوں کا فقاتل اللہ ہاؤنا قائدون، ایسا نہ ہو کہ 300 برس کے بعد تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا دے. قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ان کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں قتال نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال باہر کیا گیا ہے، ہماری مملکتیں انہوں نے چھین لی ہیں، ہمارے گھر چھین لیے ہیں، ہمیں اپنے بیٹوں سے جدا کر دیا، ہماری اولادوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے خادموں کی حیثیت سے، اور ہمیں وہاں سے جو ہے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال باہر کیا گیا ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے؟ فلما كتب عليهم القتال، لیکن ہوا وہی جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قليلا منهم، پیٹھ دکھا گئے مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. وقال لهم نبيهم، ان سے کہا ان کے نبی نے حضرت سموئیل نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ معین کیا ہے. ان کا نام جو تورات میں آتا ہے وہ ساؤل ہے، ایس اے یو ایل، ساؤل. اور محسوس ایسا ہوتا ہے جو محققین ہیں مفسرین کا بھی کہنا یہ ہے اصل نام ساؤل ہی ہوگا، لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے، بڑے لمبے قد والے، تو طول سے لمبا انسان، تو تالوت گویا کہ ان کا ایک بسنت بن گیا تھا، ان کا ایک عرف بن گیا تھا، بہت لمبا انسان. ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ معین کیا ہے. قالوا انا يقول له الملك علينا، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر بادشاہی اس تالوت کو مل جائے؟ ونحن احق بالملك منه، ہم بادشاہی کے ذہن زیادہ حقدار ہیں اس کی نسبت سے. ولم يؤت ساعتا من المال، اس کے پاس مال تو ہے ہی نہیں، دولت مند تو ہے ہی نہیں، اس کے پاس مال کثیر نہیں ہے، وسعت نہیں ہے مال کی. قال ان الله اصطفاه عليكم، نبی نے کہا یہ تو بھائی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے تمہارے اوپر، ترجیح دی ہے اسے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے خوب کشادگی عطا کی ہے علم میں اور جسم میں، جسمانی طور پر قوی بنایا ہے، قوی ہیکل انسان ہے، قداور انسان ہے، اور علم اور فہم سے بھی اللہ نے سرفراز کیا ہے. تو دولت اصل شے نہیں ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جو ہیں، علم اور جسمانی قوت، یہ ہے اصل شے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ اپنی بادشاہی جس کو چاہے دے دے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی اس کی بادشاہت کی ایک نشانی ہوگی، ایاتیکم التابوت فیہ سکینہ من ربکم، کہ تمہیں وہ تابوت سکینہ مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت کا تسکین کا سامان ہے، وہ بقیت اور وہ جو ترکہ ہے، مما ترکہ آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ آل ہارون کے تبرکات ہیں وہ بھی اس میں ہیں، تحملہ الملائکہ اسے فرشتے لیے ہوئے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں. یہ نوٹ کر لیجئے، اسے جو ہے یہ تابوت سکینہ یہ کہتے ہیں. ایک صندوق تھا، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا رکھ دیا گیا. حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یہ تبرکات تھے نا، وہ جو پتھر کی سلیں تھیں جن پر تورات کندہ کر کے اللہ نے دی تھی وہ بھی رکھ دی گئی. ایک جار کے اندر اس میں وہ من بھی رکھ دیا گیا، وہ جو انہیں غذا ملتی تھی صحرا کے اندر، اور بھی کچھ تبرکات رکھ دیے گئے. اور اس صندوق کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے تھے. یہ تابوت سکینہ کہلاتا، اس میں ہمارے دل کا روح کی تسکین کا سامان ہے، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں، ان کی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر شامل ہیں. لیکن جب ان لوگوں نے، امالکہ نے انہیں نکالا فلسطین سے، تو ان کا یہ صندوق بھی لے گئے. اب یہ صندوق کا دے جانا ان کے لیے سب سے بڑی قیامت تھی، سب سے بڑا جو ان کے لیے صدمے کی بات تھی وہ صندوق کا چلے جانا ہے. تو حضرت سنوئل نے ان سے کہا کہ دیکھو، اس تالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کے عہد حکومت میں وہ سکینہ، تابوت سکینہ خود بخود تمہیں واپس مل جائے گا. ہوا کیا کہ وہ لوگ جو اس تابوت کو لے گئے تھے وہاں پر گر گئے، تو بڑی ان کے اوپر کوئی تعاون پھیل گیا، کوئی اور بیماریاں آ گئیں. انہوں نے سمجھا ہمارے لیے یہ نحوست ہے، یہ جو ہم لے آئے ہیں یہ صندوق تابوت سکینہ جو ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو جو ہے ہانک دیا چلے جاؤ جہاں جانا ہے. تو وہ ہوتے 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 خود وہاں پہنچ گئے جہاں کہ یہ بنی اسرائیل کا ڈیرا تھا، اور اس کے اوپر وہ تابوت سکینہ جو ہے انہیں واپس مل گیا. یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے علامت پوری ہو گئی کہ واقعی تالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اس کے تقرری کا یہ ایک اعلان ہے. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل تالوت بالجنود، اب جب تالوت علیہ السلام وہ اپنے فوجوں کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب انہوں نے اپنی قوم کے ڈسپلن کا، اپنی فوج کے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے دریائے اردن کو کراس کرنا تھا، جارڈن ریور. یہ جارڈن ریور درمیان میں آیا تو انہوں نے کہا اپنی فوج سے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک دریا کے ذریعے سے، ایک نہر کے ذریعے سے. وہ آزمائش کیا ہے؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی اس سے پانی پیے گا دریا سے اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں، گویا کہ وہ میرے حکم کو نہیں مانتا، ڈسپلن جو ہے اس نے توڑ دیا. ومن لم یقام ہو فإنه منی، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. الا من اغترف غرفة بیدہ، الا یہ کہ کوئی صرف اپنے چلو میں پانی لے کر اپنے منہ کو تر کر لے، بس پینا جو ہے پانی برتن میں لے کر پانی پینا اس کی اجازت نہیں ہے. فشربوا من، تو انہوں نے اکثر نے وہ پانی پیا خوب پیٹ بھر کر. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اب جب وہ وہاں سے آگے دریا کو کراس کر کے گئے وہ بھی، اور ان کے تمام لشکر بھی جو ان کے ساتھ ساتھی اہل ایمان تھے وہ بھی، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وبجنوده، انہوں نے کہا ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکے. کم ہمتی جو ہے ان پر آ گئی، وہ ان کے اعصاب جواب دے گئے. قال الذين يظنون انهم ملاق الله، ہے اس موقع پر کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون تھے تو ان کے ساتھ دو اور بھی تھے، یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ، ان سب نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی جنگ کرو، ہمت کرو، ایک دفعہ داخل ہو جاؤ اللہ تمہیں فتح دے دے گا. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا بھی آئے گا کہ کم تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد والوں کے اوپر غالب آ گئے، تاریخ میں ہوتا آیا. اسی طرح یہاں پر بھی ان لوگوں نے ان کو سمجھایا. وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، ہے کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا انہیں کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، کتنے ہی ایسے چھوٹے لشکر آئے ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے لشکروں کے اوپر ان کو فتح حاصل ہوئی اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہرحال یہ صابرین جو ہیں، ولما برزوا لجالوت وجنوده، یہ ان کے ساتھی جو ڈسپلن کے بھی پابند نکلے ان کے ساتھی تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے. جب وہ سامنے کھڑے ہوئے جالوت کے، وجنوده، اور اس کے جو لشکر تھے وہ آمنے سامنے ہوئے، قالو انہوں نے کہا دعا تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر اڈھیل دے، جیسے کسی برتن میں پانی بھرا ہوا ہے اور پانی پورا کا پورا آپ کے اوپر ڈال دیا جائے، اے اللہ یہ صبر کا برتن ہم پر اڈھیل دے، پورا صبر ہمیں عطا کر دے، ہمارے پورے وجود کے اندر صبر سرایت کر جائے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، منصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے انہیں بھگا دیا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کے حکم سے، یعنی جالوت کو شکست ہو گئی، وقتل داوود جالوتا، اور داوود نے قتل کیا جالوت کو۔ اب یہ واقعہ ذرا سا ہے، کیونکہ وقت بھی ہے چند منٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ کیسا ہوا واقعہ۔ اصل میں جالوت جب آیا ہے، جیسے ہوتا تھا پہلے لشکروں کا کہ آپس میں مبارزت ہوتی تھی، بڑے پہلوان نکلتے تھے اور کہتے تھے آئے کوئی مقابلے میں ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو، تو جالوت خود سامنے آیا، وہ بہت طویل قامت، بڑے جسے والا گرانڈیل آدمی، اور پورا جسم اس کا جو آہن پوش زرا بختر کے اندر پورا جسم چھپا ہوا، صرف آنکھوں کے یہ جو ہے سوراخ وہ نظر آ رہے تھے، آنکھ کا ناک سانس لینے کا وغیرہ بس۔ اب وہ للکار رہا ہے، یہاں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی جانے کی، یہاں تک کہ تالوت نہیں نکلے، حالانکہ وہ بھی بہت یعنی طویل القامت تھے، لیکن ان کی بھی کچھ ہمت نہیں ہوئی۔ یہی ابھی ذرا ایسا معاملہ تھا سسپنس کے اندر کہ حضرت داؤد، وہ کون تھے، ایک گڈریے فوجی تھے ہی نہیں، ایک نوجوان بالکل بھی نہیں، نوجوان غیر مسلح، ان کے پاس صرف گوپیا ہوتا تھا، وہ گوپیا جو ہے سلنگ، اس کے اندر وہ پتھر رکھ کر رنتنیاں اور اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، تو چونکہ وہ گڈریے تھے، ان کی بھیڑیں بکریاں ان کے گلے ہیں، تو اگر کوئی بھیڑیا آ گیا حملہ کیا، شیر آ گیا حملہ کیا، تو وہ گوپیے سے مارتے تھے اس کو، اور ان کے جبڑے توڑ دیتے تھے، نشانہ لگا کے منہ پر مارتے تھے، اس لیے کہ چھوٹا سا کوئی پتھر جو ہے شیر کے کہیں پیٹھ پر لگے گا اسے پتا بھی نہیں چلے گا، اسے خارش بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ چھوٹا سا پتھر اگر جبڑے پر لگ گیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ شیر کو بھی دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ وہ آ گئے اچانک، ہی کیا معاملہ ہے، انہیں بتایا گیا یہ جالوت ہے، یہ کفار کا سردار ہے، یہ مبارزت طلب کر رہا ہے، یہاں سے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی۔ ان کا اچھا، اس نامختون کو میں واصل جہنم کروں گا، نامختون سے مراد جس کی ختنہ نہیں ہوئی، ختنہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تو بنی اسرائیل جو ہے ان کے ہاں تو ختنہ ہوتی تھی جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے، ان کے ہاں ختنہ نہیں تھے، تو نامختون گویا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی تھی، جیسے کہ پٹھانوں میں بےغیرت کہہ دیا جائے نا تو اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں ہے بےغیرت، اسی طریقے سے وہ نامختون کہ اس کو میں جو ہے جہنم میں پہنچاؤں گا، اور میں تو اپنے اس جو ہے اس کے ذریعے سے گوپیے کے ذریعے سے میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اپنے گوپیے میں اسے چکر دے کر جو پھینکا ہے پتھر، تو آنکھ کے سوراخ میں وہ داخل ہوا ہے اور ان کے بھیجے کے اندر اس کے جو ہے جالوت کے اتر گیا ہے، مر گیا ہے، اس سے جو ہے ایک دم پاسا پلٹ گیا، فہزموہم، انہوں نے بھگا دیا ان کو دشمنوں کو، وقتل داوود و جالوت، اور داوود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب ان کی تو گویا کہ واہ واہ ہو گئی، اب تالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے انہیں اپنی بیٹی دی، داماد بنا لیا، پھر اپنا ولی عہد بنا لیا، پھر تالوت کی 16 سال حکومت رہی ہے، اس کے بعد یہی بادشاہ ہوئے، اور پھر بہت بڑی حکومت انہوں نے بنائی، بڑی سلطنت، 40 برس تک حکومت کی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے حکومت کی، وہ بھی 40 برس کی، یہ 100 برس جو ہیں 16 جمع 40 جمع 40 96 برس، یہ گویا کہ بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ ہے، جو عہد ہمارا ہے ابو بکر و عمر اور عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے زمانے میں باہمی خانہ جنگی رہی، لیکن یہ 3 خلافتیں جو ہیں اسی طرح کے یہ 3 تھے دور، یہ ہمارے یہ تینوں مل کر جو ہے 25 برس بنتے ہیں، اور وہاں یہ 100 برس کی 96 برس کی یہ مدت ہے تالوت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا عہد حکومت۔ وہ قتل داؤد و جالوت، اور داؤد نے قتل کر دیا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے اسے عطا کر دیا بادشاہی بھی سلطنت بھی اور حکمت بھی، وعلمہ مما یشاء، اور اسے سکھائی چیزیں جو بھی اللہ نے چاہا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ اس طریقے سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا، دنیا میں ایک قوم فاسد ہو جاتی ہے، اللہ کسی قوم کو اٹھاتا ہے اور اس کا بیڑا غرق کرا دیتا ہے، کوئی اور اس کے ذریعے سے فساد جو ہے وہ پھیلنا رک جائے، تو اگر اللہ ایک لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہٹاتا نہ رہتا، لفظت الارض، تو زمین میں تو فساد ہی پھیل جاتا، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے محمد یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ جو رسول ہیں اب ظاہر بات ہے ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، شموئیل نبی کی بات ہو رہی ہے، تالوت کی بات ہو رہی ہے، سلیمان کی، داؤد کی، ان کا رسول و فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فضیلت مطلقہ، تمام انبیاء اور رسول میں مطلق فضیلت وہ محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن جزوی طور پر بعض کو کچھ چیزیں ایسی دی گئی جو مثلا حضور کو بھی نہیں دی گئی، براہ راست اللہ سے کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں زمین پر رہتے ہوئے کلام یہ حضرت موسیٰ سے ہوا ہے، حضور سے نہیں ہوا، حضور سے مکالمہ جا کر ہوا ساتویں آسمان پر، زمین پر نہیں، اس طرح جو معجزے دیے گئے حضرت عیسیٰ کو وہ اس قسم کے معجزے حضور کو نہیں دیے گئے، لیکن مطلق فضیلت محمد رسول اللہ کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، اب یہ حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا، ان میں وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، رفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجے بلند کر دیے، وہاں کہنا عیسی ابن مریم البینات، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے واضح معجزے دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی ہم نے تائید کی، نصرت وہاں پہنچائی پاک روح کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ آئے وہ آپس میں نہ جھگڑتے نہ لڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی، ان کے پاس تورات آ چکی تھی، انجیل آ چکی تھی، ولكن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلافات کیے، فمنهم من آمن، ان میں وہ بھی ہیں جو واقعتاً ایمان والے ہوئے، ومنهم من کفر، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ولو شاء الله ما اقتتلوا، اللہ چاہتا تو نہ جھگڑتے نہ لڑتے، ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ نے اس دنیا کا نظام جیسا بنایا ہے وہ کسی پر جبر نہیں کرتا، آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑیں، آپ نیکی کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں آئیں، آپ بدی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جائیے بدی کے لیے، اللہ نے اختیار دیا ہے، لہذا اس میں اب لڑائی ہو جھگڑے ہوں لوگوں پر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ جبرن نہیں روکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔